حضرت مریم۔ قرآن کا نزول چھٹی صدی عیسوی میں ہوا۔ قرآن پاک میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کا بڑا حصہ تورات اور انجیل میں بیان ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، مجھ سے پہلے میرے بھائی پیغمبران نے جو کچھ فرمایا ہے وہی میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اسلام نے آسمانی کتابوں کو برحق جانا ہے۔ ایمان کی تعریف ہی یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، آسمانی کتابوں پر یقین کیا جائے، پیغمبروں پر ایمان لایا جائے، یوم آخرت پر ایمان ہو، خیر و شر کی تقدیرات پر یقین ہو۔ اسلام تمام انبیاء کرام حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کو برحق مانتا ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو کرامت کہا گیا ہے، اسی طرح انجیل میں بھی حضرت عیسیٰ کی ولادت قدرت کا ایک کراماتی عمل ہے۔ جس طرح انجیل میں بھی حضرت مریم کو ایک خاص مقام حاصل ہے، اسی طرح قرآن میں بھی حضرت مریم کا اپنا منفرد مقام ہے، یہاں تک کہ قرآن کی ایک سورت کا نام بھی مریم ہے۔ 5 سال پہلے انگلینڈ کے ایک شہر نیلسن میں ایک پادری صاحب میرے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے اپنا پہلا تعارف یہ کروایا کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ عیسیٰ ہمارے لیے کفارہ بن گئے ہیں، اور صلیب پر چڑھ کر جیسس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، پادری صاحب، جب مسیح نے آپ کے لیے اپنی جان صلیب کی نظر کر دی ہے تو آپ کے اوپر بھی ان کے حقوق عائد ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں 22 سال سے مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، جناب، تبلیغ تو وہ بھی کر رہے ہیں جو پادری نہیں ہیں۔ پادری ہونے کی حیثیت سے آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ مسیح کو دیکھ کر ان سے عیسائیت کے علوم حاصل کریں۔ پادری صاحب ایک دم آپے سے باہر ہو گئے، کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے انر میں جیسس کو محسوس کرتا ہوں۔ میں نے کہا، جناب، محسوس تو یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں، لیکن محض محسوساتی باتوں کو حقیقت نہیں کہا جاتا۔ پادری صاحب، آپ 22 سال سے مسیح کے نام پر ایک خوبصورت آرام دہ عمارت گرجا میں رہتے ہیں، چرچ آپ کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس کے باوجود آپ صرف محسوساتی زندگی کے خول میں بند ہیں۔ ہم مسلمان بھی حضرت عیسیٰ بن مریم کو مانتے ہیں، نہ صرف مانتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں بلکہ دیکھتے بھی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے ان کا علم بھی سیکھتے ہیں۔ پادری صاحب غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور بڑے ہی دل آزار لہجے میں بولے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے عرض کیا، ایسا ہوتا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ بھی مسیح کی روح سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ کچھ دیر وہ خاموش بیٹھے رہے اور یہ کہہ کر چلے گئے، دس مین از ماسٹر ان اسپریچولزم۔ ایک اور عیسائی بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ اسلام اور عیسائیت پر گفتگو ہوئی تو میں نے ان سے عرض کیا، جناب، ہم عیسائیوں کی نسبت حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو زیادہ فضیلت دیتے ہیں۔ ہمارے قرآن پاک میں ایک باب کا نام ہی مریم ہے۔ وہ اصرار کرتے رہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں جس مسلمان گھر میں مقیم تھا ان سے کہا، قرآن کا انگریزی ترجمہ لے آئیں، لیکن وہاں تاج کمپنی کے علاوہ دوسرا قرآن نہیں تھا۔ اس طرح میری بات کا وزن قائم نہیں ہو سکا۔ برمنگم میں 2 پادری خواتین ننز آئیں اور تبلیغ شروع کر دی۔ میں نے ان سے پوچھا، اس وقت مسیح کہاں ہے؟ ان کا جسم جو صلیب سے اتارا گیا تھا کہاں ہے؟ بولی، مسیح کہاں نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، نظر کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگیں، روح بھی کہیں نظر آتی ہے۔ میں نے پوچھا، تم کیا ہو؟ وہ خاموش ہو گئیں۔ بات آگے بڑھی تو ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ مرنے کے بعد روح روح کو دیکھتی ہے۔ میں نے کہا، اگر تم اپنی روح سے واقفیت حاصل نہیں کرو گی تو مسیح کو نہیں دیکھ سکو گی۔ بدمزہ سا منہ بنا کر بولی، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم آپ کی باتیں سنیں؟ میں نے کہا، سسٹر، میں بھی کوئی بیکار آدمی نہیں ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ تمہاری غیر حقیقی باتوں میں اپنا وقت برباد کروں؟ آپ میری باتیں سنیں گی، میں آپ کی باتیں سنوں گا۔ انہیں جیسے کرنٹ لگ گیا اور تیزی کے ساتھ دونوں گھر سے باہر نکل گئیں۔ نیو یارک میں ایک لڑکی آئی، بولی، آپ سینٹ ہیں؟ میں یقین رکھتی ہوں کہ جیسس خدا کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ حضرت مریم خدا کی بیوی ہیں۔ وہ غصے سے لال پیلی ہو گئی اور مجھے برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ میں نے نہایت نرم لہجے میں اور محبت سے کہا، تم میری بیٹی کے برابر ہو، بات کو غصے سے نہیں نرمی اور پیار سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب اللہ کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے تو اللہ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو کر چلی گئی اور ایک ہفتے کے بعد دوبارہ واپس آئی اور کہا، میں نے کئی پادریوں سے یہی سوال کیا کہ جب خدا کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے تو خدا کی بیوی کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ لوگ مجھے مطمئن نہیں کر سکی۔ اب میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، لیکن چند شرائط ہیں۔ میری ماں بوڑھی ہے، میں اسے نہیں بتاؤں گی کہ میں مسلمان ہوں، اس لیے کہ وہ اس خبر سے مر جائے گی۔ میں برقع نہیں اوڑھوں گی۔ مسلمان پادری کہتے ہیں کہ برقع اوڑھنا ضروری ہے، جبکہ یہاں مسلمان خواتین کھلے سر پھرتی ہیں۔ مغربی دنیا کا ایک اور واقعہ سن لیجئے۔ ایک کثیر الاشاعت اخبار کی نمائندہ آئی، مجھ سے انٹرویو کیا۔ پہلے رنگوں کے اوپر بات ہوئی کہ رنگ ہی ساری کائنات کا اصل ہے اور رنگوں کے امتزاج سے کائنات میں نوعوں کا وجود قائم ہے۔ قصہ مختصر، وہ بظاہر بہت متاثر ہو گئی اور کہا، رنگوں کی یہ عجیب و غریب تھیوری ہم آئندہ بدھ کو اخبار میں شائع کریں گے۔ بات ایڈیٹر سے ڈائریکٹر تک پہنچی، پھر بورڈ بیٹھا اور انٹرویو شائع نہیں ہوا۔ انہوں نے باقاعدہ معذرت کی کہ بورڈ کی یہ رائے ہے کہ انٹرویو شائع نہ کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ انٹرویو اس لیے شائع نہیں ہوا کہ وہ اپنے عوام کو یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ کوئی مسلمان رنگوں کی عجیب و غریب تھیوری جانتا ہے۔ میں نے دیکھا اور جانا ہے کہ مغربی دنیا کی عوام کو صحیح حقائق معلوم نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پالیسی کے تحت عوام سے حقائق کو چھپایا جاتا ہے اور عوام کو اسلام کی حقانیت سے بے بہرا رکھا جاتا ہے۔ ان عوامل میں ہم مسلمانوں کا قصور ہے۔ مسلمان اس معیار سے بہت زیادہ پست ہیں جس معیار پر زندگی گزارنے کی اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ مغرب نے جان بوجھ کر اسلام کو محمدنزم کا نام دیا ہے اور اس کی بے پناہ تشہیر کی گئی ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اور اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا دین ہے۔ یہ ایک سازش ہے جو اسلام کے خلاف پوری شد و مد کے ساتھ جاری ہے۔ مسلمان قوم کی زبوں حالی و ابتری کا حال یہ ہے کہ اب ہم علم میں بھی یورپ اور مغربی دنیا کے محتاج بن گئے ہیں۔ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خواب اور بیداری زندگی کے دو نصف حصے ہیں، مگر ہمارے دانائے فرنگ اور دانشوروں پر مغرب کی چھاپ اتنی گہری ہے کہ فرائیڈ کو نفسیات اور خواب کا بابا آدم تصور کیا جاتا ہے، جبکہ وہ نفسیاتی اور جنسی مریض کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ سائنسدانوں نے جب دیکھا کہ عیسائی علماء سائنسی ترقی میں حارج ہوتے ہیں تو انہوں نے مذہب کو سائنس سے الگ کر دیا۔ سائنس اور مذہب کے تقابلی مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ بائبل کے مبصرین اور سائنس کے اسکالروں کے مابین شدید اختلاف ہے۔ اس کے برعکس قرآن ایک ایسی الہامی کتاب ہے جس میں زندگی کے تین رخ متعین کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، اصول معاشیات، تمدن اور زندگی گزارنے کے طور طریقے۔ نمبر دو، تاریخ جو ماضی میں بسنے والی قوموں کے عروج و زوال کے حقائق کو منکشف کرتی ہے۔ نمبر تین، معاد یعنی اس دنیا کے پیچھے اور اس دنیا کے آگے ایک اور دنیا ہے، چھپی ہوئی دنیا ہی سے خیالات و اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، ان اطلاعات میں مستقبل کے راز بھی ہیں اور ہر قسم کی سائنسی ترقی کے فارمولے بھی ہیں۔ یہ فارمولے ہر آن ہر لمحہ نشر ہو رہے ہیں، صدائے عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے۔ جو قوم اور قوم کا جو فرد ان نشر ہونے والے فارمولوں پر تفکر کرتا ہے، وہ فارمولوں کو تلاش کر لیتا ہے اور نئی نئی سائنسی ایجادات عملاً سامنے آ جاتی ہیں۔